أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مباركة مريم آيات نمبر 64 سے آيات نمبر 75 64 سے 75 گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے جنت کا ذکر کیا اور جنت میں جانے والوں کے لیے توصیفی الفاظ استعمال کیے کہ جنت وہ ہے کہ جس کا وسادار ہم انہیں بنائیں گے جو پرہیزگار ہوں گے ہمارے بندوں میں سے. اب اس کے بعد جو آیت ہے اس میں بظاہر پیچھے سے کوئی ربط نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے, ہم اسی کے قبضے میں ہیں. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ اور ہم کیا جو کچھ آگے ہے جو کچھ پیچھے ہے اور جو درمیان میں ہے, یعنی جو ہمارے آگے ہے یعنی مستقبل, جو ہمارے پیچھے ہے یعنی ماضی, اور جو اس کے درمیان میں ہے یعنی حال, یہ سب بھی اسی کے قبضے میں ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے, یعنی خدا وند متعال کو نسیان لاحق نہیں ہوتا, بھولنے کا کوئی معاملہ خدا کے ساتھ نہیں ہوتا. اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جملہ کہہ کون رہا ہے. اس کے بارے میں ایک شان نزول ملتا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام جب تشریف لائے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہاری ملاقات کا مشتاق تھا, تم نے بہت وقت لگایا. خلاصہ میں کر رہا ہوں تو جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے بھی زیادہ مشتاق تھا آپ سے ملاقات کا, مگر ظاہر ہے کہ میں پروردگار عالم کے حکم ہی سے نازل ہو سکتا ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ جملہ حکم پروردگار سے قرآن مجید کا جز قرار پایا کہ ہم تو نازل ہوتے ہیں آپ کے رب کے حکم سے, یعنی جب وہ حکم دے تو پھر اس کے بعد ہم نازل ہو سکتے ہیں, اس کے بغیر تو ہم نازل نہیں ہو سکتے. اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد ہوا کہ اسی کے لیے ہے کہ جو کچھ بھی آگے ہے جو پیچھے ہے اور جو درمیان میں ہے, یعنی مستقبل ماضی حال سب اسی کے ہاتھ میں ہے. جب وہ نازل کرنا چاہے تو وہ ہمیں نازل کر سکتا ہے, نازل ہونے کا حکم دے سکتا ہے, اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے, یعنی جب وہ مناسب سمجھے گا وہ نازل ہونے کا حکم دے گا. پھر مزید پروردگار عالم کے توصیف کی جا رہی ہے, رب السماوات والارض وما بینہما, وہ آسمانوں اور زمین کا پالنے والا ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی پالنے والا ہے. فاعبدہ اسی کی عبادت کیجیے, واستبر لعبادتہ اور اس کی عبادت کے لیے مشکلات کو برداشت کیجیے. یہ بہت اہم پیغام ہے کہ عبادت اسی کی ہوگی اور اس کی عبادت کی راہ میں زحمتیں پریشانیاں مشکلات آ سکتی ہیں, مگر پھر ان مشکلات کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. هل تعلم له سمیا, کیا آپ کو کوئی دوسرا ہم نام اس کا معلوم ہے, یعنی نہ اس کا کوئی ہم نام ہو سکتا ہے نہ اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے, یعنی پروردگار عالم جو کہ وحدہ لا شریک ہے وہ یونیک ہے, اس کی ایک اپنی انفرادیت ہے اور اس یکتائی کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا ہے. وہ اپنی صفات کا مظہر کسی کو بنا دے وہ الگ بات ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے. یہ عطا ہو سکتی ہے پروردگار کی طرف سے, جیسے خدا خود رؤوف ہے رحیم ہے اور اس نے اپنے حبیب کو بھی رؤوف اور رحیم کہا ہے, لیکن یہ کہ یہ پروردگار عالم کی عطا ہے. اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں وہ کسی کو بھی مظہر بھی نہیں بناتا, کچھ بھی نہیں, اس کی عبادت ہے وہ معبود ہے تو کوئی اس عبادت کے اندر اس کا شریک ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں پر اسی بات کی طرف گویا متوجہ کیا جا رہا ہے, عبادت صرف خدا کی, اور راہ خدا میں راہ عبادت میں جو زحمتیں اور مشکلات ہوں ان مشکلات میں صبر کرنے کی تاکید کہ اس کو برداشت کیجیے. پھر اس کے بعد جو کفار ہیں یا جو بظاہر روشن خیال افراد ہیں جو اپنے زوم میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ان کا اعتراض یہاں پر نقل ہو رہا ہے اور اس کا جواب بھی. وہ یقول الانسان اور انسان کہتا ہے ایزا مت تو لسوف اخرج حیا, کہ جب مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد واپس زندہ کیا جاؤں گا, یعنی انہیں حیرت اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ مرنے کے بعد اور ہڈیوں کے گل سڑنے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ واپس ہمیں زندگی دی جا سکے. پروردگار عالم نے اس اعتراض کو کئی مرتبہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر نقل کیا, یہاں پر بھی نقل کیا اور اس کا جواب دیا کہ اولا یذکر الانسان ان خلقناہ من قبل ولم یک شیئا, کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اسے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا, وہ جو عدم سے وجود دے سکتا ہے, کچھ نہ ہونے سے بنا سکتا ہے, تو پھر اس کے بعد مرنے کی بات وہ واپس اگر زندگی عطا کرنا چاہے تو اس کے لیے کیسے یہ کوئی مشکل کام ہو سکتا ہے؟ فوربکا آپ کے رب کی قسم، لنحشرنہم والشیاطین، کہ ہم ان کو بھی محشور کریں گے اور شیاطین کو بھی، یعنی سب کو جمع کریں گے، ثم لنحضرنہم حول جہنم جسیا، اور پھر اس کے بعد ہم ان سب کو جہنم کے پاس اس طرح سے لے کر آئیں گے کہ یہ گھٹنوں کے بل گر رہے ہوں گے، اس شکل میں کہ جیسا انتہائی ذلت کے ساتھ، یعنی انتہائی توہین کے ساتھ ان کو جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ثم لننزعن من کل شیء، اور اس کے بعد پھر ہم ہر پارٹی میں سے الگ کریں گے۔ من کل شیء، یہ لفظ شیعہ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ پارٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب وہ اگر کسی اچھی پارٹی کے اندر ہے تو ظاہر قابل تعریف ہو جائے گا، اور اگر اچھی پارٹی میں نہیں ہے تو قابل نفرت ہو جائے گا، قابل مذمت ہو جائے گا۔ جیسا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے تعلق کو بتانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا، وہ پسندیدہ، ان من شیعتہ ابراہیم، کے نوح کے شیعوں میں ابراہیم بھی تھے، تو یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ پسندیدہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جو پسندیدہ نہیں ہو تو ظاہر ہے کہ وہ قابل مذمت ہوگا، جیسا کہ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ تو مضاف الیہ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون کس کا شیعہ ہے۔ اگر علی کا شیعہ ہے تو ظاہر پسندیدہ ہے، اور اگر مثلاً یزید کا شیعہ ہے تو یقیناً ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ جس کی طرف اس کو منسوب کیا جائے گا اس کے اعتبار سے اس لفظ کے اندر پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا تصور آئے گا۔ تو پروردگار فرماتا ہے لننزعن من کل شیعتن ایہم اشد علی الرحمن اتیا، پھر اس کے بعد ہم ان میں سے ہر پارٹی کو، ہر پارٹی میں سے نکال لیں گے، ایہم اشد علی الرحمن اتیا، کہ کون زیادہ خدا رحمان کی سرکشی کرنے والا تھا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها سبیلا، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ کون زیادہ سزاوار ہے اس جہنم میں داخل ہونے کے لیے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس میں داخل نہ ہو، کان علی ربک حتماً مقضیا، اور یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے، یعنی یقینی طور پر طے شدہ فیصلہ ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اس میں داخل ہوگا۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے ذیل میں پھر مفسرین نے بہت ساری بحثیں کی ہیں کہ یہاں پر جو وارد ہونے کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، کہ کیا ممکن ہے کہ مومن کو بھی جہنم کے اندر داخل کیا جائے؟ تو اس میں سے بعض علماء نے یہ کہا کہ جناب اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس طرف جائیں گے اور صرف جھانکیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا کیفیت ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ پل صراط کا جو کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے اس کو بھی اسی کے اوپر وہ منطبق کرتے ہیں کہ وہ جہنم کے اوپر ہی تو ہے، تو جنت میں جانے والے ظاہر ہے کہ جہنم کے اوپر سے ہو کر جا رہے ہیں، جہنم میں داخل نہیں ہو رہے مگر جہنم کے اوپر سے پل صراط پر سے گزرتے ہوئے وہ آگے بڑھ جائیں گے اور نیچے جھنکتے ہوئے آگے چلے جائیں گے۔ بعض دیگر علماء نے کہا کہ نہیں، قرآن مجید کی آیت جو ہے اس کے الفاظ کا جو ظاہر ہے وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ جہنم میں داخل بھی ہوں گے، مگر جہنم میں داخل ہونے کے بعد کیا جہنم کی آگ ان کو کوئی نقصان پہنچائے گی؟ جواب جی نہیں، بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جس طرح سے نار نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بردم و سلامہ بن گئی تھی، ٹھنڈی اور سلامتی کا ذریعہ، اسی طریقے سے یہ جہنم کی آگ ہے کہ جو صاحبان ایمان کو، جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، صاحبان تقویٰ ہیں، ان کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ بعض روایات کے اندر تو یہاں تک آیا ہے کہ جہنم کی آگ فریاد کرے گی کہ اے مومن تو جلد سے جلد یہاں سے آگے بڑھ جا، تیرے ہونے کی وجہ سے جو میرے جہنم کے شعلے ہیں ان کے اندر ٹھنڈک آ رہی ہے اور وہ سرد پڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کو بھی دکھا دیا جائے گا کہ دیکھو یہ ہے وہ جہنم کا عذاب کہ جو ان جہنمیوں کو دیا جا رہا ہے، مگر تمہیں آج محفوظ رکھا جا رہا ہے، تو اس سے ان کی جنت کی جو لذتیں ہیں اور جنت کی جو راحت ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور جو جہنمی اس کے اندر جل رہے ہوں گے ان کے لیے اور زیادہ اذیت کا باعث ہوگا، جو وہ دیکھیں گے کہ ہم یہیں پر ہیں، ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے، اور بہرحال صاحبان ایمان جن کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے وہ یہاں سے جا رہے ہیں اور خوش خوش آگے بڑھ رہے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جسیا، پھر اس کے بعد ہم نجات دیں گے کن کو؟ ان کو جو پرہیزگار ہیں، ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، اور جو ظالمین ہیں ان کو اس میں چھوڑ دیں گے، اس عالم میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ ونذر الظالمین فیہا جسیا، پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اب یہ جو پیچھے آیت آئی اس میں تو جہنم کی منظر کشی ہے، اب اس کے بعد دنیا ہی کا ذکر ہوتا ہے اور اس کو کمپیر کیا جاتا ہے آخرت کے ساتھ، اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی کے ساتھ، کہ بھئی وہ تو جب معاملہ ہوگا تو ہوگا، ابھی تم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ اب یہاں پر کیفیت کیا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں، آیات بینات، روشن آیتیں، واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال الذين كفروا للذين آمنوا، تو کہتے ہیں کون؟ کافر، وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، کن سے کہتے ہیں؟ للذين آمنوا، ان سے کہ جو ایمان لائے، ای الفریقین خیر مقاما و احسن نتیجہ، کون دون گروہوں میں سے کون رہنے کے اعتبار سے بہتر جگہ میں ہے، اور یہ بتاؤ کہ کس کی محفل کی سجدج زیادہ بہتر ہے؟ یعنی اب صاحبان ایمان ہے، مثلا ان کے پاس مکان اتنا اچھا نہیں یا مکان ہی نہیں ہے، اور جو کافر ہے مثلا اس کا بہترین مکان ہے، جو صاحب ایمان ہے اس کے گھر میں کوئی رونق نہیں ہے، کوئی ایسی محفل نہیں لگی ہوئی ہے، اور جو کافر ہیں ان کے گھروں کے اندر محفلیں سجی ہوئی ہیں، رونق لگی ہوئی ہے، تو اس ظاہر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے گویا طنز کیا کہ یہ جس چیز کی تم بات کر رہے ہو کہ جنت میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو وہ پروردگار جو جنت کے اندر یہ سب کچھ دینے والا ہے، تمہیں دنیا ہی کے اندر یہ سب کچھ کیوں نہیں دے دیتا؟ نہ وہ امتحان کے فلسفے کو سمجھ رہے ہیں، نہ مہلت کے فلسفے کو سمجھ رہے ہیں، نہ آخرت کے انجام کی طرف ان کی کوئی توجہ ہے، ان کی نظر صرف اس ظاہری دنیا کے اوپر ہے، جو ظاہری دنیا کی سجدج ہے وہی ان کے نزدیک معیار ہے کامیابی اور ناکامی ہے۔ جب انہوں نے اس طرح کے جملے کہے تو اب پروردگار عالم کی طرف سے تبصرہ کیا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَسَاسًا وَرِئَا، ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قومیں ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، کتنی ہی ایسی نسلیں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، جو ساز و سامان کے اعتبار سے ان سے بھی بہتر تھی۔ یعنی یا تو ان کو تاریخ کا ہی نہیں پتا، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود ہسٹری اور تاریخ صحیح سورسز سے سمجھنا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کہ وہ عبرت کا ایک سامان بن جاتا ہے، عبرت کا ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ کہ پروردگار فرماتا ہے ان سے پہلے کئی نسلیں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا، جن کے پاس ساز و سامان اور دکھاوے کی اگر تم باتیں کرو، یعنی ساز و سامان ہی ہے نا کہ جس سے جو رہنے کی جگہ ہے وہ بظاہر بہت اچھی لگتی ہے، اور یہ جو محفل کی سجدہ ہے اسی میں دکھا ہوا ہے نا، تو ان لوگوں کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ تھا اور ان کی محفل کی سجدج، ان کی جو شوشہ تھی اور جو بھرم بازیاں تھی وہ بھی بہت زیادہ تھیں، لیکن یہ کہ ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، تو یہ لوگ کس کھیت کی مولی ہیں اور یہ کس خیال میں ہیں؟ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، من کان فی الضلالۃ، کہ اگر کوئی گمراہی کے اندر ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، اور بالکل ٹھیک خدا رحمان اس کو مزید عطا کرتا رہے، تو پھر ہوگا کیا؟ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ دیکھیں گے وہ کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اما العذاب و اما الساعۃ، یا عذاب کی صورت میں اور یا قیامت کے میدان میں، یعنی یا تو اسی دنیا کے اندر ان پر عذاب آ جائے گا، تو یہیں پر انہوں نے گویا اس کو دیکھ لیا، اور یا یہ ہے کہ ان کی سختی کے ساتھ روح کھینچ لی جائے گی، اور اس کے بعد میدان قیامت میں تو ان کو اس عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ فَسَيَعْلَمُونَ، تب ان کو اندازہ ہوگا، مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، کہ کون ہے رہنے کے اعتبار سے برے مکان میں اور کس کا لشکر کمزور ہے۔ یعنی یہ رونق محفل کہاں وہاں نصیب ہوگی اگر تم اپنے آپ کو جہنمی بنانے پر تلے ہوئے ہو، تو جہنم کے اندر تو وہی عذاب ہے، اور جہنم کے اندر تو وہی چیخ اور پکار ہے، پھر وہاں پر تو کسی قسم کا کوئی شوشہ نہیں ہو سکتا، اور رہنے کے اعتبار سے جنت کے مقابلے میں جہنم کہاں ٹھہر سکتی ہے، کہاں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کشش ہو سکتی ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے، آیت نمبر 75 پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مریم، آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 95، 76 سے 95 تک۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے، ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدن، اور جنہوں نے ہدایت حاصل کی اللہ ان کی اور زیادہ ہدایت کا سامان کرتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں پروردگار نے کچھ صلاحیتوں کے ساتھ، پوٹینشل کے ساتھ بھیجا ہے، اگر وہ اسے استعمال کرے تو پروردگار کی طرف سے توفیقات میں مزید اضافہ ہوتا ہے، جو نعمت کے استعمال پر عملی شکر کا ایک تقاضا بھی ہے، کہ جو ارشاد ہوا تھا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے تو یقیناً میں اس میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ ہدایت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، انسان کو خدا نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، وہ اخلاقی شعور کے ساتھ اس دنیا میں ہے، اس کے پاس آنکھیں ہیں، سینسز ہیں، کہ جن کے ذریعے سے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، عقل کے پاس بھیجتا ہے، نتائج قائم کرتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ خدا سے قریب ہو سکتا ہے. اب اگر وہ ان تمام تر نعمتوں کو دیکھے اور اس کے بعد منعم تک پہنچ جائے، نعمت پہنچانے والے تک، نعمت دینے والے تک پہنچ جائے، تو گویا وہ ہدایت یافتہ ہوا. مگر ہدایت ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے. جس طرح سے ہم اسکول میں دیکھتے ہیں کہ پہلی کلاس میں ہے، پھر دوسری کلاس میں ہے، پھر اسکول مکمل ہو جائے تو کالج میں ہے، کالج کے بعد یونیورسٹی ہے، اور پھر پی ایچ ڈی ہے، اور پی ایچ ڈی کے بعد پوسٹ پی ایچ ڈی ہے، اور پھر مطالعہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہدایت کا معاملہ بھی ہے، معرفت خدا کا معاملہ بھی ہے، کہ اگر ایک انسان ان تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کہ جو خدا ہی نے اس کو پہلے سے دی ہیں، اگر اپنے پوٹینشیل کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو عملی رنگ دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد پروردگار کی طرف سے مزید توفیقات اس کے شامل حال ہوتی چلی جاتی ہیں. اسی کو یہاں پر گویا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ اضافہ کر دیتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ہدایت قبول کی. ان کے لیے کس چیز کا اضافہ کر دیتا ہے؟ مزید ہدایت کا اضافہ کر دیتا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور جو باقیات الصالحات ہیں یعنی باقی رہ جانے والی نیکیاں، وہ نیکیاں کہ جن کو دوام ہے. اب یہ نیکیاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ اس سے پہلے بھی سورہ کہف میں اس پہ بات ہوئی تھی. ویسے تو انسان جو بھی اعمال ایمان کے ساتھ انجام دے اور وہ عمل صالح ہو، تو قیامت میں اگر پہنچ گیا، وہاں اگر پہنچ گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہے. تو اس اعتبار سے وہ باقیات صالحات میں شامل ہے. مگر ایک اس کی تشریح یہ کی گئی کہ جو اس دنیا کے اندر انسان نیک کام انجام دیتا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کی امپیکٹ ویلیو بہت زیادہ ہے، جو بہت زیادہ زندگی رکھتے ہیں. مثلا کسی نے اگر کنواں کھدوا دیا اللہ کے نام پر فی سبیل اللہ، تو جب تک لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ اس دنیا سے چلا بھی گیا. یعنی جتنا لوگوں نے اس کی زندگی میں اس سے استفادہ کیا، وہ تو ذخیرہ ہوا ہی، مگر اب اس کے مرنے کے بعد جب باقی اس کے لیے نامہ اعمال میں اضافے کی گنجائش ختم ہو گئی، مگر یہ جو باقیات الصالحات ہیں، یہ ایسے کام ہیں کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب میں اضافے کا باعث بنتے رہیں گے. تو پروردگار فرماتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک، جو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں وہ بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وہ خیر مردہ انجام کے اعتبار سے بھی وہی بہتر ہے. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، اب ایک طرف تو وہ افراد ہیں کہ جو نیکیوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، باقیات الصالحات کی فکر میں ہیں، ہدایت میں قبول کرتے ہیں تو ہدایت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف پروردگار فرماتا ہے کیا دیکھا آپ نے اسے، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کہ جس نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا. وقال، اور کہنے لگا، لأوتین مالا وولدا، کہ مجھے تو مال اور اولاد مل چکا ہے، دیا جا چکا ہے، اور یہ نعمت میرے پاس موجود ہے. یعنی میں اس یہ دین ایمان یہ سب چیزیں قبول کر کے کیوں اپنا وقت کھوٹی کروں، کیوں میں اپنے آپ کو ان تمام تر چیزوں میں انگیج کر کے اپنا وقت ضائع کروں؟ معاذ اللہ، اس لیے کہ میرے پاس کیا چیز ہونی چاہیے تھی؟ مال ہونا چاہیے تھا، وہ ہے. اولاد ہونی چاہیے، وہ میرے پاس ہے. ہیومن ریسورس میرے پاس موجود ہے. تو یہ اگر دنیا کی نعمتیں میرے پاس موجود ہیں تو مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ اس کی توجہ آخرت کی طرف بالکل بھی نہیں ہے، اور جو دنیا میں اس کے پاس نعمتیں ہیں وہ اس کو بھی معاذ اللہ دائمی سمجھ رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اسے چھن نہیں سکتی، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یعنی گویا پروردگار عالم کو بلیک میل کرنے کا اس کے پاس کوئی ہتھیار آ گیا ہے، کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب تو نے دے دیا، اب اس کے بعد تو میرا کیا کر لے گا اگر میں تیری نشانیوں کا اور آیتوں کا انکار کر دوں؟ پروردگار فرماتا ہے اطلع الغیب، کیا یہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے؟ یعنی کیا اس کو کوئی غیب کا علم حاصل ہو گیا ہے کہ اب یہ جو چیز اس کے پاس آ چکی ہے تو کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا کہ جس کی وجہ سے یہ اس سے چھین لی جائے؟ یہ پروردگار کے لیے کیا مشکل ہے؟ امت تخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے خدا رحمان سے کوئی وعدہ دے دیا ہے؟ یعنی یہ تو خدا رحمان کی رحمت عمومی تھی کہ جس کی وجہ سے پروردگار نے دنیا میں کافروں کو بھی دیا، مسلمانوں کو بھی دیا، مومنوں کو بھی دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، مگر اس سے کسی کے سرویشن یا کسی کے نجات یافتہ ہونے کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. نہ ہی اس نے خدا رحمان سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ اب خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ یہ تو سارا معاملہ امحال کا، مہلت کا معاملہ تھا. پروردگار نے امتحان لینا تھا، اس امتحان کے لیے چیزیں عطا کی تھیں. یہ بدبخت ہے کہ جو سرمایہ کو خرچ کر رہا ہے اس کو انویسٹ کر کے اس میں اضافے کی فکر میں نہیں ہے، ہدایت قبول کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، بلکہ اسی سرمایہ کا خرچ ہوتا ہوا دیکھنا اور اس کو اپنے لیے باقی سمجھنا ہمیشہ کے لیے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو گمراہی کے علاوہ اسے کیا نام دیا جا سکتا ہے۔ کل ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ہم ان قریب لکھ لیں گے وہ کہ جو یہ کہتا ہے، ونمد لہ من العذاب مدہ، اور اضافہ کریں گے اس کے عذاب میں پورے طور پر، یعنی وہ جو ہدایت قبول کرتے ہیں ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایسے افراد کے لیے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ظاہر ہے ان کے اس طرح کے جملوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ کچھ بات سادہ لو افراد جو ہیں وہ بھی ہدایت کے راستے سے ہٹ جائیں، تو ان کو بھی پھر گمراہی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ان کی گمراہی کے انڈائریکٹلی یہ لوگ بھی ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے اس طرح کے بیہیویئر کو سوسائٹی کے اندر پروموٹ کیا۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جو یہ کہہ رہا ہے ہم ہی اس کے وارث ہوں گے اس کے بعد، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یعنی آخرت ہے، بالکل ہے، اور اس کو بعد میں ان تمام تر چیزوں کو بھگتنا پڑے گا۔ تو جو وہ کہہ رہا ہے اس کی بنا پر ہم اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے، اور جو اس کی چیزیں اس وقت اس کے پاس ہیں یہ بھی سے چھین لی جائیں گی، آخر میں جب مرے گا تو ہم ہی اس کے مالک قرار پائیں گے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، کہ ان لوگوں نے بنا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر بہت سے خدا، لیکونوا لہم عزا، تاکہ ان کے لیے شان و شوکت کا باعث ہوں۔ یہ جاہلیت ہے، ظاہر کہ خدا کو کوئی شریک نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سمجھنا کہ جن کو ہم نے خدا کا شریک قرار دیا ہے وہ ہماری عزت میں اضافے کا باعث بنیں گے، ہماری شان و شوکت میں اضافے کا باعث بنیں گے، ہمارے تزوک و احتشام میں اضافے کا باعث بنیں گے، یہ محض جاہلیت ہے، ایک غلط عنوان، اور اس غلط عنوان کے اوپر ناز اور اصرار کرنا۔ کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بے عبادتہم، یہ لوگ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، یعنی جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں وہ خود ان کے دشمن بننے والے ہیں، اور یہ خود ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس میں وہ کہ جو صاحبان شعور ہیں، مثلا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے والے، اس طرح کے افراد جو ہیں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوگی تو وہ دیکھ لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے ان کی اس عبادت کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی ان کو ڈسون کر دیتے ہیں، ان کے اوپر اعلان برات بھیج دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی نصیری ہے بدبختی کے ساتھ، بدقسمتی سے، اور مولا علی علیہ السلام کو وہ خدا مانتا ہے، تو وہ دیکھ لے گا کہ کس طریقے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد وہ یہ دیکھیں گے کہ خود مولا علی جو ہے وہ ان سے اظہار براعت کر دیں گے۔ علی کا ولی ہونا بالکل برحق ہے، علی کا وصی رسول ہونا بالکل برحق ہے، خلیفہ رسول ہونا بالکل برحق ہے، مگر علی علیہ السلام جو ہے وہ تو خود عابدوں کی زینت ہے، وہ تو خود عبادت کرنے والوں کے سردار ہیں، وہ کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ ان کو معبود بنا دیا جائے۔ ماذا اللہ، سیکفرون بعبادتہم، وان قریب ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے، ویکونون علیہم ضد، اور صرف انکار ہی نہیں کریں گے، وہ ان کے خلاف ہوں گے۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کہ ہم بھیجتے ہیں شیاطین کو کافرین پر، تعوذہم عزا، تاکہ وہ ان کے اوپر سختی کرے اور سختی سے انہیں جنبش میں لائے، انہیں اکسائے، انہیں وسوسے کا شکار بنائے۔ کیس یہ بنتا ہے، پروردگار عالم پہلے بھی اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ شیطان کا زور کس پر چلے گا، شیطان زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی خود ہی یا تولو نہ ہو، شیطان کے ساتھ پینگے بڑھائے اور تولہ اس کے ساتھ اختیار کرے اور اس کے ساتھ دوستی گاٹنے کی کوشش کرے، تو پھر پروردگار عالم زبردستی شیطان کو روکے گا بھی نہیں۔ پھر شیطان کا کام یہ ہوگا کہ وہ وسوسہ ڈالے، وہ نفس امارہ کو باہر سے تحریک کرے، اور یہ جب قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے گمراہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ تو یہاں پر پروردگار عالم کی طرف سے گویا یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کو زبردستی روکنے والے نہیں ہیں۔ فلا تعجل علیہم، تو اے حبیب ان کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ اب جلدی نہ کرے کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ ان کے عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی ہدایت کے لیے جلدی نہ کریں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو اس بات کے اوپر مامور کیا ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ہدایت یافتہ ہی بنائیں۔ آپ تو ظاہر پیغام پہنچائیں گے، کان سے پکڑ کر مسلمان اور مومن بنانا یہ آپ کا جواب نہیں ہے۔ انما نعد لہم عدا، ہم تو گن گن کر ان کی عمر کے دن پورے کر رہے ہیں، یعنی سب چیزیں شمار میں ہیں، سب چیزیں حساب کتاب میں ہیں، ان کی سانسیں تک گنی ہوئی ہیں۔ یعنی جب ان کی مہلت مکمل ہوگی تو جو عذاب آنا ہے وہ عذاب آ جائے گا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وقتا, وہ دن کہ جب ہم متقین کو لے جائیں گے, جب متقین کو جمع کریں گے, الی الرحمن وقتا, اور وہ آ رہے ہوں گے خدا رحمان کی طرف سواریوں پر, ایک عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, ایک پروٹوکول کے ساتھ. یعنی جب وہ سانسیں مکمل ہو جائیں گی تو ظاہر ان کی بھی مکمل ہو جائیں گی جو متقین ہیں, اور ان کی بھی مکمل ہو جائیں گی جو مجرمین ہیں. مگر متقین ان سانسوں کے مکمل ہونے پر, ان دنوں کے مکمل ہونے پر, میدان قیامت میں آنے پر جب محشور ہوں گے تو پھر یہ صاحبان تقویٰ خدا رحمان کی طرف آئیں گے پروٹوکول کے ساتھ, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا, اور ہم ہنکا کر لے جائیں گے مجرمین کو جہنم کی طرف, اس عالم میں کہ وہ تشنگی کا شکار ہوں گے, پیاس کے مارے ہوں گے. اب یہاں پر واقعی غور طلب ہے کہ یہاں پر جب مجرمین کا ذکر آیا ہے تو جہنم کی بات آئی ہے, متقین کی بات آئی ہے تو جنت کا ذکر نہیں آیا ہے, خدا رحمان کا ذکر آیا ہے. جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ متقین کے لیے جنت سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ اس انداز سے پہنچے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو. جو سورہ فجر کے اندر کہا گیا کہ اے نفس مطمئنہ پلٹا, اپنے رب کی جانب راضیتم مرضیہ, رضوان من اللہ اکبر, سورہ توبہ کے اندر آیا کہ اللہ کی جو رضا و رضوان ہے یہ جنت سے بھی بڑھ کر ہے, اور بے شک بالکل بڑھ کر ہے. لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, کوئی نہیں ہے کہ جو شفاعت کر سکے, شفاعت کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہوگا مگر وہ, اتخذ عند الرحمن عہدا, کہ جس کو حاصل ہو گیا ہو خدا رحمان سے یہ منصب. یعنی خدا ہی نے اگر کسی کو اختیار دیا ہو تو یہ خدا کا دیا ہوا اختیار ہے, اس میں کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں شفاعت کرے, یعنی دعا مانگے کہ اے پروردگار اس بندہ مجرم کی غلطیوں سے درگزر فرما. مگر اس کے لیے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے جس کے بعد وہ شفاعت کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. وقال اتخذ الرحمن ولدا, اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے, رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے. لقد جئتم شیئا ادا, یقیناً تم بہت بری بات لے کر آئے, یہ بہت بری بات ہے جو تمہارے زبان سے ادا ہوئی ہے, ایسی بری بات, تقاد السماوات یتفطرن منہ, کہ جس سے بعید نہیں ہے کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, وہ تنشق الارض, اور زمین میں شکاف پڑ جائے, وہ تخر الجبال حتا, اور ٹکڑے ہو کر پہاڑ زمین پر گر جائے. ان دعو للرحمن ولدا, کہ تم نے خدا رحمان کے لیے بیٹے کی بات کی, یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خدا کا بیٹا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ چونکہ بیٹا ہونا شرک ہی کا ایک انداز ہے, کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ جز ہوتا ہے باپ کا, جو بیٹا ہوتا ہے وہ نو کے اندر شریک ہوتا ہے باپ کے ساتھ, جس طرح سے انسان وہ تھا اسی طریقے سے اس کا بیٹا بھی انسان. تو معاذ اللہ اگر خدا کا بیٹا ہوگا تو وہ بھی خدائی کے اندر شریک ہوگا, اور یہ وہ چیز ہے جو خدا کی یکتائی, خدا کی توحید کے بالکل خلاف ہے, اور خدا کے لیے یہ چیز ناقابل قبول ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اور خدا رحمان کے لیے سزاوار ہی نہیں ہے کہ اس کا بیٹا ہو, یعنی اس کی شان کے خلاف ہے. ان کل من فی السماوات والارض, ویسے جو کچھ بھی زمین میں ہے اور آسمان میں ہے, آت الرحمن عبدا, وہ رحمان کے پاس آئیں گے بندے بن کر, یعنی خدا کی بندگی میں ان سب کو شرف حاصل ہوگا, اس میں تو کوئی شک نہیں, وہ سب کے سب بندے, مگر بندہ ہونا اور ہے, بیٹا ہونا اور ہے. لقد احصاهم وعدهم عدا, یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں, وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں, خود خدا رحمان وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. وعدهم عدا, اور اس نے پوری طرح ان کا جائزہ لیا ہے. وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا, اور یہ سب کے سب قیامت کے دن اکیلے آئیں گے خدا کی بارگاہ میں, پروردگار کے سامنے ان سب کو حاضر ہونا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام الزمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان, سورہ مبارکہ مریم کی آخری تین آیتیں 96 سے 98, 96 سے 98 تک, اور پھر اس کے بعد سورہ طہٰ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 12 تک, فرسٹ آیت سے لے کر 12 آیت تک. سورہ مریم کی آخری تین آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بلا شبہ وہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا وہ اور نیک اعمال انجام دیے, سیجعل لهم الرحمن ودا, ان کے لیے خدا رحمان محبت قرار دینے والا ہے. کہاں قرار دینے والا ہے اس کا ذکر یہاں پر موجود نہیں ہے, مگر جو الفاظ میں اسے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یعنی کوئی نہ کوئی تو ہے جس کے دل میں یہ محبت ڈالی جائے گی. تو اس سے بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں, ہمارے سارے انجام دینے والے ہیں, ان کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہے, جو ممکن ہے کہ اس کا ایک مصداق ہو. اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ ایون جو غیر بھی ہیں ان کے دلوں میں بھی ایسے نیک افراد ان کی محبت رکھی جائے گی اور وہ بھی اپنے دل میں ان کے لیے کشش محسوس کریں گے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا ایک مصداق ہو. مگر شان نزول اس کی شیعہ اور سنی کتابوں کے اندر آئی ہے, اس کے مطابق یہ آیت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی. اور اس حوالے سے چند کتابیں ضرور میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ علامہ زمخشری نے کشاف میں, سبت ابن جوزی نے تذکرہ میں, اور اسی طریقے سے قرطبی نے اپنی مشہور تفسیر میں, محب الدین طبری نے ذخائر العقبہ میں, نشاپوری نے اپنی مشہور تفسیر میں, ابن سواق مالکی نے فصول المحما میں, سیوتی نے در المنصور میں, ہاشمی نے سوائق محرقہ میں, اور آلوسی نے روح المعانی میں یہ شان نزول بیان کیے ہیں. ثعلبی اپنی تفسیر میں برا بن عازب سے اس طرح سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ قل اللہم اجعل لی عندک عہدا, کہ کہو خداوندہ میرے لیے اپنے ہاں عہد قرار دے, واجعل لی فی قلوب المؤمنین مودہ, اور مومنین کے دلوں میں میری محبت ڈال دے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اسی طرح سے اور بھی کتابوں کی عبارتیں ہیں کہ جن کا بیان طوالب کا باعث ہوگا, لیکن بہرحال یہ چیزیں کتابوں کے اندر شیعہ سورسز میں تو آئی ہی ہیں, اور برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر کافی آیا ہے کہ جن میں سے کچھ کا میں نے ذکر ابھی آپ کے سامنے کیا. تو حضرت امیر المومنین کی جو محبت ہے اور آل محمد کی جو محبت ہے وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. مودت اہل بیت ان کو ویسے بھی اجر رسالت قرار دیا گیا, تو اس اعتبار سے ہر شخص کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر اس کے دل میں یہ محبت موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی اس آیت کا کسی نہ کسی انداز سے مصداق بن رہا ہے, کہ اسے یہ شرف حاصل ہوا کہ اس کے دل میں مولا کائنات کی محبت کو رکھا گیا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, اور ہم نے اسے آپ کی زبان کے ذریعے سے آسان کر دیا. یہ آیت بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ سورہ قمر کے اندر جو پروردگار عالم کا اعلان ہے کہ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, کہ ہم نے اس قرآن کو یاد دہانے کے لیے نصیحت کے لیے آسان کر دیا, تو ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا غور و فکر کرنے والا. اس کو یہاں پر ایلوبریٹ کیا گیا ہے کہ وہ جو آسان کر دیا ہے تو کیسے آسان کر دیا ہے. اس آیت کو دیکھ کر کوئی حزبنا کتاب اللہ یا ہمارے لیے کتاب کافی ہے کنارہ نہ لگائے, اس لیے کہ یہ آسان کر دیا خود بتا رہا ہے کہ اس کے اندر جو مشکلات تھیں ان کو کسی ذریعے سے آسان کر دیا گیا ہے. وہ ذریعہ کیا ہے؟ بلسانک, احبیب یہ آپ کی زبان ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے اس کو آسان کر دیا. لہذا قرآن تشریحات کے لیے, قرآن مشاکل کی آسانی کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنبش لب پر توجہ کرنی ہوگی کہ کیا الفاظ وہاں سے ادا ہو رہے ہیں, تاکہ ان کو سن کر سمجھ کر قرآن مجید کو سمجھا جا سکے. قرآن سے استفادہ بہت اہم ہے, مگر حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ بہت بڑی جسارت ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ ہم نے جو آپ کی زبان کے ذریعے سے اس کو آسان کر دیا, کیوں کر دیا؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ, تاکہ آپ صاحبان تقویٰ جو ہیں ان کو خوشخبری دیں کہ اگر کوئی متقی ہے, ڈسپلن کیا ہے, اس نے اپنے آپ کو پرہیزگار بنایا ہے, تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری ہے, اس کے لیے آخرت کا اجر ہے. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا, اور جو اہل عناد ہیں, دشمنی رکھنے والے ہیں, ان کو آپ ڈرائیں, ان لوگوں کو کہ اگر تم اسی روش پر باقی رہے تو پھر تمہارا انجام بہت برا ہو سکتا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, اور کتنی ہی نسلیں ایسی ہیں کہ جن کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا. یعنی اگر تم سرکشی پر مصر ہو تو یاد رکھنا تم سے پہلے بھی بڑے سرکش گزرے ہیں کہ جنہوں نے بالآخر تباہی کا سامنا کیا. حَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ, کیا تم ان میں سے کسی ایک کو بھی دیکھتے ہو؟ او تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا, یا ان میں سے کسی کی ہلکی سی آواز بھی سنتے ہو؟ وہ کل عدم ہو گئے تو تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے, اور تمہارا نام بھی اچھے انداز سے یاد نہیں کیا جائے گا اگر یہی روش تمہاری رہی. یہاں پر سورہ مبارک مریم کی 98 آیتیں مکمل ہو جاتی ہیں, یہ سورہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو سورہ ہے وہ سورہ طہٰ ہے. سورہ طہٰ قرآن مجید کا 20 سورہ ہے. اس کی 135 آیتیں ہیں۔ مکی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہیں۔ اس کے اندر آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن کی عظمت، پیغمبر اکرم کے مرتبے، اس پر کچھ گفتگو کی ہے، اپنا تعارف کروایا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے گفتگو اس سورہ کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ 80 سے زیادہ آیتیں ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد کسی کو اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، طٰہٰ، یہ ایک مرتبہ پھر حروف مقطعات ہیں کہ جن سے ہمیں سامنا کرنا ہے یہاں پر، اور یہاں پر بھی ہمیں اس حدیث کی طرف توجہ کرنی ہوگی کہ یہ حروف مقطعات کے ذریعے سے پروردگار عالم نے عربوں کو متوجہ کیا کہ یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنا ہے کہ جنہیں تم روزانہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہو۔ اگر سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو ان حروف کو جوڑو، لفظ بناؤ، لفظوں کو جوڑو، آیتیں بناؤ، ایک سورے کا جواب لاؤ، اگر جواب لے آئے تو ہم اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں گے کہ یہ کلام خدا ہے، اور اگر تم جواب نہ لا سکے تو تمہیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے کہ ہاں واقعاً یہ خدا کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے۔ طٰہٰ کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے کہ ہم سورہ دعائے ندبہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کو یہ ابن طٰہٰ کہہ کر مخاطب کیا گیا، یعنی اے فرزند طٰہٰ، تو اس سے بھی ایک قرینہ ملتا ہے، اور بعض مفسرین نے اس پر کہا ہے کہ بتدریج آہستہ آہستہ یہ پیغمبر اکرم کے ناموں میں شمار کیا جانے لگا جب قرینہ پہلے سے موجود بھی تھا۔ اور یہاں پر جو انداز ہے اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو خطاب کیا جا رہا ہے، جیسے سورہ یاسین کے اندر تھا، ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، اس سے خود چھٹے امام نے استدلال کیا کہ یہ الفاظ کا لہن خود بتا رہا ہے کہ یاسین پیغمبر اکرم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وہی انداز اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی نظر آتا ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی زحمت و مشقت اٹھائیں۔ یہ انداز بھی بتا رہا ہے کہ طٰہٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، واللہ اعلم۔ اب یہ جو اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 2، اس میں پروردگار عالم نے محبت اور شفقت کا بھرپور اظہار فرمایا ہے کہ حبیب، یہ اس لیے تو ہم نے قرآن آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت میں پڑ جائیں، کہ جو آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، عبادت اچھی چیز ہے، راتوں کا اٹھنا بھی اچھا ہے، مگر اس حد تک نہیں کہ پیر آپ کے متورم ہو جائیں، اس میں ورم آ جائے۔ الا تذکرۃً لمن یخشیٰ، ہاں یہ تو تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے اس کے لیے کہ جس کے دل میں خوف خدا موجود ہے، یعنی جو ڈرنا چاہتا ہے خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ یہ تذکرہ کا لفظ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ جو خمیر ہے اس پیغام کا، وہ انسان کی فطرت میں پہلے سے رکھا گیا ہے، یعنی وہ ان بلٹ انسٹنکٹو ہے، اس کو فطری طور پر انسان کے اندر رکھا گیا ہے، بس اسے بیدار کرنا ہے، اس کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے، یعنی یہ ویو لینتھ اسٹیبلش ہو جائے جو انسان کے اندر پوٹینشلی ہدایت رکھی گئی ہے، جو اس وقت اگر سوئی ہوئی ہے اس کو بیدار کرنا ہے، اور اس کو اسٹریم لائن کرنا ہے، اس کو فائن ٹیون کرنا ہے، اس کو ایک ویو لینگ پر لے کر آنا ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ تذکرتن یاد دہانی ہے، لمن یخشیٰ اس کے لیے کہ جو خوف رکھتا ہے، تنزیلن ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کردہ ہے اس کی طرف سے کہ جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، یعنی پروردگار عالم نازل کرنے والا بھی ہے، اور یہ نازل کرنے والا وہی ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق ہے اور وہی نازل کرنے والا ہے۔ حبیب وہ ہے کہ جس کے اوپر نازل ہوا ہے، مقصد یہ ہے کہ یاد دہانی ہو جائے لوگوں کے لیے، اور یاد دہانی کون قبول کرے گا کہ جس کے دل میں خوف خدا موجود ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، وہی رحمان ہے کہ جو عرش پر جس کا اقتدار قائم ہے۔ یہ پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ عرش وہاں جو بھی اس کی سمبولک حیثیت ہو، جس طرح سے خانہ کعبہ زمین پر ہے اسی طرح سے عرش وہاں پر، مگر یہ پروردگار کے اقتدار کے اوپر دلیل ہے، یعنی پروردگار عالم جسم و جسمانیت سے ماورا خداوند متعال جسم کا تو خالق ہے، وہ کسی تخت کے اوپر اس طرح سے قطن نہیں بیٹھتا کہ جس طرح سے کوئی دنیا کے اندر بیٹھتا ہے بادشاہ، بلکہ پروردگار عالم جو ہے اس کی مالکیت، اس کی حاکمیت ہر چیز کے اوپر ہے۔ تو یہاں خاص طور پر حاکمیت جو پروردگار ہے اس کو سمجھایا گیا ہے، پہلے خالقیت، پھر اس کے بعد حاکمیت، اور پھر جو اگلی آیت ہے اس کے اندر مالکیت کو سمجھایا گیا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، و ما تحت الثری، اور جو زمین کے نیچے ہے وہ بھی اسی کا ہے، و ان تجہر بالقول فانہ یعلم السر و اخفی، अगर तुम जोर जोर से बात कहते हो तो वो तो जानता है जो छुपा हुआ है और जो उससे भी ज्यादा छुपा हुआ है उसको भी जानता है। सिर यानी राज की बात, चुपके की बात, और अख्वा यानी जो उससे भी ज्यादा छुपा हुआ है उसको भी जानता है। इसके बारे में एक कॉल जो फौरन समझ में आने वाला है वो एक ही है कि इंसान एक तो ये है कि चीख चीख कर बात करे, और एक ये है कि इस तरह से बात करे जिसको हम कहें कि चुपके चुपके, और एक ये है कि दिल के अंदर जो उसके ख्यालात आते हैं, जो उसकी नीयत है, ये उससे भी ज्यादा छुपा हुआ मामला है कि जो जबान से आहिस्ता आवाज के अंदर कहा जाता है। तो खुदावंद मुताला से कुछ भी दूर नहीं है, परवरदिगार आलम से कुछ भी पोशीदा नहीं है, वो इन सब चीजों से वाकिफ है। तो यहां पर अब अगर आप गौर करें तो खालिकियत, फिर उसके बाद हाकिमियत, फिर उसके बाद मालिकियत, और अब परवरदिगार आलम का इल्म उसको समझाया गया। फिर अब आ रही है बात तौहीद की कि अल्लाह ला इलाहा इल्लाहू, कि अल्लाह उसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है, यानी ये तमाम तर चीजें उसी की है और वो एक ही है। लहुल अस्मा उल हुस्ना, और अच्छे अच्छे सारे नाम उसी के हैं, यानी खुदा को अल्लाह कहा जाए, रहमान कहा जाए, रहीम कहा जाए, जिस नाम से भी पुकारा जाए सारे अच्छे नाम उसके हैं और उसकी किसी न किसी सिफत को बताते हैं। अब उसके बाद आयत नंबर 9 से ऑनवर्ड्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू होता है, जो तकरीबन 80 आयतों से भी ज्यादा तक फैला हुआ है। वहल अता का हदीस मूसा, और क्या आप तक पहुंचा मूसा का वाकया, इज़रा नारन, जब उन्होंने आग को देखा, फकाल अली अहलिही, तो उन्होंने अपने फैमिली से कहा, उमकुसु इन्नी आनस्तो नारन, तुम यहीं पर ठहरो, मैं देख रहा हूं कि यहां पर आग है, मैंने आग देखी है, लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिकबसिन, तो मैं शायद वहां से कोई आग का कोई शोला कोई अंगारा ले आऊं। जाहिर है कि सर्द रात हो और उसमें आग नजर आ जाए तो एक बहुत बड़ी नेमत है, ताकि उसके जरिए से हरारत को हासिल किया जा सके। औ अजदु अल नारे हुदन, या वहीं पर आग के पास मुझे गाइडलाइन मिल सके, यानी हमें रास्ते के बारे में कुछ पता चल सके कि हमें आगे किस तरफ मूव करना है। पलम्मा अताह नूदिया या मूसा, तो जब वो वहां पर पहुंचे तो निदा दी गई कि ए मूसा, इन्नी अना रब्बुक, कि मैं हूं तुम्हारा रब, फकला नालैक, अपनी जूतियां उतार दो, इन्नका बिलवादिल मुकद्दसे तुआ, यकीनन आप एक मुकद्दस वादी में है जिसका नाम तुआ है। अब ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब ऑन द वे बैक मिस्र की तरफ जा रहे थे, जिसका जिक्र सूरह कसस के अंदर आएगा कि वो वहां से निकले और फिर पहले मिस्र से निकले और जनाब शुएब अलैहिस्सलाम के पास उनको पनाह मिली और फिर वहां पर उन्होंने शादी भी की और वहीं पर वो साहिब औलाद हुए, और गालिबन उसी रास्ते में उनकी सौजा एक मरतबा फिर हामिला थी, और जब ये लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनको जो रास्ता था वो भूल गया और फिर उन्होंने इस आग को देखा तो वहां पर जाने लगे कि या ये फायदा मिल जाएगा कि कम से कम उस आग से हरारत हासिल करेंगे, या कोई वहां पर अगर हुआ तो उससे रास्ता पूछेंगे कि किस तरह आगे बढ़ना है। तो जब वो वहां पर पहुंचे हैं फैमिली को पीछे छोड़कर, तो वहां पर उन्होंने ये आवाज सुनी कि ये कोहेतूर था, जो मशहूर कोहेतूर है, और उसी को वादी तुआ भी कहा गया, यहां पर यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तुआ का मतलब है लपेटने का, और उसकी एक वजह यह बयान की गई कि बरकतों ने उस जगह को लपेटा हुआ था, इस वजह से उसको तुआ कहा गया, मुकद्दस वादी थी। अब आप गौर कीजिए, इतना तो यहीं से हमें समझ में आ जाता है कि परवरदिगार हर जगह मौजूद है, वो शहर के जहां से ज्यादा करीब है, लेकिन अगर परवरदिगार वसीले का कायल ना होता तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वादी तूर के अंदर, वादी तुआ के अंदर बुलाकर खिताब का मुकालमे का शरफ अता न करता। लिहाजा हर चीज जिस जगह पर होनी है, ये परवरदिगार का डिजाइन है कि अगर वो ये चाहता है कि कोहेतूर पर आकर ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम हो, तो कोहेतूर पर ही ये काम होगा, उसमें किसी को एतराज की कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर वो जो एहतराम ज़ाहिरी एतबार से होना चाहिए कि जो जूतियां हैं वो उतार दी जाए, तो जाहिर है कि वो वादी जो है वो तो खुदा नहीं है, उस वादी के अंदर तो खुदा की आवाज आ रही है, परवरदिगार तो ज़र्फ़े ज़मान और ज़र्फ़े मकान से भी मुहावरा है। मगर आप गौर कीजिए कि यहां पर उस वादी का भी एहतराम सिखाया गया है। तो एहतराम शिर्क नहीं होता है, इबादत अगर खुदा के अलावा किसी की जाए तो वो शिर्क होता है, लिहाजा हर तरह के एहतराम को शिर्क करार देना भी अज़रुए कुरान और इन आयतों की रोशनी में गलत करार पाता है। आवाज परवरदिगार आलम किसी चीज के अंदर भी पैदा कर दे, वो हर चीज के अंदर जिस तरह से अपनी मखलूक पैदा करना चाहे कर सकता है, तो आवाज भी पैदा कर सकता है। और फिर यहां पर तो नहीं है, लेकिन ये बहरहाल दूसरे मकाम पर आया कि वो एक दरख्त था कि जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आवाज को सुना, उस आग को, उस रोशनी को, उन्होंने देखा कि वो दरख्त के अंदर है, उसी से उन्हें अंदाजा हो गया कि गैर मामूली रोशनी और गैर मामूली आग है, और इसका मामला روٹین سے کچھ ہٹ کر ہے. اور پھر جب یہ آواز آئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام اس بات کو محسوس کرنے لگے, سمجھنے لگے کہ یہ درخت نہیں کہہ رہا, درخت کے اندر ایک آواز ہے کہ جو خداوند متعال نے پیدا کی ہے اور اس کے ذریعے سے مجھ سے خطاب کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بات تو آگے ابھی بڑھے گی. یہ صفحہ یہاں پر مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.